സല്ലല്ലാഹു തആല അലൈഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഈൻ. അമ്മാ ബാദ്, അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. റിജാലുൻ സദഖൂ ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز الى يوم القيامه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم, بزرگو, نوجوان ساتھیو, سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں, گزشتہ جمعہ تین باتوں پر خاص طور پر احتجاج کیا گیا تھا. ایک تو گوبر شاہی کے مسئلہ پر, ایک جنگ کی دیواروں پر نام نامعلوم طبقہ کی طرف سے, جن کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کون ولد کون ہے, ان کی طرف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین پر مبنی ایک پوسٹر شائع کرنے پر احتجاج کیا گیا. اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے وعدہ لیا تھا آپ سے کہ اگر آئندہ جمعہ تک اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کر کاروائی نہ کی گئی تو پھر ہم احتجاج کریں گے. آپ احتجاج کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں؟ آج جو احتجاجی جلوس نکالنے کا پروگرام ہے وہ اس لیے ملتوی کیا جاتا ہے کہ دونوں عنوانات پر جنگ کی انتظامیہ اور پولیس نے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں. تھانے میں ایف آئی آر بھی کاٹی ہے گوبر شاہی کے مسئلہ پر, دفعہ 295 سی کے خلاف پوسٹر لگانے والوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور دوسرے عنوان پر بھی. آج جو مسئلہ مجھے خاص طور پر ملک کی سلامتی اور بقا کے عنوان پر اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر وطن عزیز کے سامنے لایا جا رہا ہے, اس پر اظہار خیال کرنا ہے. ایک شخص جسے آج سے 125 قبل پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمعیت العلماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری ندیم اقبال آوان کے قتل کیس میں سزائے موت سنائی تھی, اور پھر اس کی اپیل صدر مملکت کے پاس گئی. یہ شخص 18 ہمارے نوجوانوں علماء اور قیمتی کارکنوں کا قاتل ہے، لیکن اسے مسلسل سزائے موت دینے کی بجائے اس کی مدت پھانسی میں توسیع ہوتی رہی. اور میں نے اسی وقت جبکہ سپاہ صحابہ کا کوئی کارکن بھی ابھی ایسا نہیں تھا جس کی صدر مملکت کے پاس معافی کی اپیل گئی ہو، پاکستان کے بہت ہی ذمہ دار سیاستدانوں، صحافی حضرات اور کئی اور معتمد شخصیات کے ذریعے سے حکومت تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ پھانسی دینے کا راستہ اختیار نہ کرے. بے شک اس وقت ایک ایسا شخص صدر مملکت کے پاس اپنی رحم کی اپیل داخل کر چکا ہے، جس کے ہاتھوں پر ہمارے 18 نوجوانوں کے خون کا نشان لگا ہوا ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اسے پھانسی نہ دی جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر پھانسیاں دینے لگ گئی یا حکومت بھی سابقہ بدترین حکمرانوں کی طرح ماورائے عدالت قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئی، اس سے ملک کے حالات انارکی کی طرف، بد امنی کی طرف اور ملک کے حالات سراسر کشیدگی کی طرف چلے جائیں گے. لہذا ملک کی سلامتی، بقا اور پر امن فضا کو برقرار رکھنے کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ اسے سزائے موت نہ دی جائے. بلکہ آپ حیران ہوں گے جب سانحہ سیشن کورٹ کے ملزم مجرم محرم علی کو عدالت سے سزائے موت سنائی گئی اور اس کی اپیل بھی صدر مملکت کے پاس گئی، جس میں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید ہوئے تھے، اور میں اس واقعہ میں خود زخمی ہوا، چشمدید گواہ بھی ہوں اور ایک لحاظ سے میں مدعی مقدمہ بھی ہوں، میں نے اس وقت بھی حکومت سے اپیل کی تھی کہ اس کو سزائے موت نہ دی جائے. میرا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو معلوم کیا جائے کہ آخر سنیت کے قتل پر انہیں آمادہ کرنے والا کون ہے. علماء کرام کے خون کا بہانہ یہ ان کی اپنی ذہنی اختراع نہیں، یہ کوئی ان کا اپنا ذاتی انتقام نہیں تھا. آخر انہوں نے یہ سارے کام کیے تو کس بنیاد پر. اور ایک میرا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ لوگ اگر ان کے ایک دو افراد کو سزائے موت کی سزا دے دیں گے تو سابقہ حکمرانوں کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد پھر سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کو بے گناہ پھانسیوں پہ لٹکا دے. چنانچہ اب غازی حق نواز کو سپریم کورٹ سے سزائے موت سنائی گئی. سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ انہی عدالتوں نے نواز شریف کے دور میں ایرانی قیدت کے قاتلوں کو بھی سزائے موت سنائی تھی، ان عدالتوں نے خانہ فرہنگ ایران ملتان کے حوالے سے ملزموں کو بھی سزائے موت سنائی تھی، ماتحت عدالت نے سزائے موت سنائی، ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، اور ادھر سے نواز شریف کی حکومت دفع ہو گئی. اس کی حکومت جانے کے بعد موجودہ حکومت کی پالیسی یہ تھی عدالتیں آزاد ہیں، آزادانہ حیثیت میں فیصلے کریں، جو حق ہے وہ کہیں، جو غلط ہے اسے غلط کہیں. عدالتوں سے جیسے ہی دباؤ ہٹا وہ لوگ جنہیں ماتحت عدالتوں نے موت کی سزا سنائی، جنہیں ہائی کورٹ نے موت کی سزا سنائی، سپریم کورٹ نے انہیں بری کر دیا. سپاہ صحابہ سے وابستہ لوگ کراچی میں انہیں ماتحت عدالتوں نے سزائے موت سنائی. نواز شریف کا سیاہ دور ختم ہوا, ہائی کورٹ نے 12 نوجوانوں کی سزائے موت ختم کر دی. لہذا, اور آپ حیران ہوں گے, ایرانی کیڈر قتل میں سپریم کورٹ نے آصف نامی نوجوان کے بارے میں یہ کہا کہ وہی عدالت جس نے پہلے سزائے موت سنائی ہے اب دوبارہ اس کیس کو سماعت کرے, دوبارہ سابقہ وزیروں کو بلائے, دوبارہ ان حکمرانوں کو اور پولیس کے افسروں کو بلا کر ان کی گواہی کی تصدیق کرے. چنانچہ وہی کیس اسی منصف کے پاس آ گیا جس نے پہلے آصف کو سزائے موت سنائی تھی. اسی منصف کے پاس آیا, اس نے سابق سینئر وزیر, صوبائی سینئر وزیر ذوالفقار کھوسا کو بلایا کہ تم نے صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا ہم نے ایرانی کیڈٹوں کے قاتل گرفتار کر لیے ہیں, اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو بیان دیا تھا عدالت میں آ کر بتلاؤ, تمہیں کس نے بتلایا تھا, تمہارے اس بیان کی کیا حقیقت تھی. وہی ذوالفقار کھوسا اب وزیر نہیں رہا, عدالت میں جا کر کہتا ہے جی مجھے تو کچھ پتا نہیں, مجھے تو ایس ایس پی نے کہا تھا, میں نے اس سے سن کر عدالت میں اسمبلی میں کہہ دیا تھا. چنانچہ عدالت نے ایس ایس پی راؤ اقبال کو بلایا, تو بتلا, تو نے پریس کانفرنس کی, تو نے حکومت پنجاب کو کہا ہم نے ایرانی کیڈر قتل میں جو لوگ ملوث تھے گرفتار کر لیے, اب گواہی دو یہ کس طرح قاتل بنتے ہیں. تو کہتے ہیں جی میں نے تو بیان ہی کوئی نہیں دیا. رو اقبال کیا کہتے ہیں, میں نے بیان ہی نہیں دیا. وہ اپنے بیان سے منحرف, پریس کانفرنس سے منحرف, اور ذوالفقار کھوسا اپنے بیان سے منحرف. جب سارے بیانوں سے منحرف ہو گئے, وہی آدمی, وہی منصف, وہی عدالت, وہی کمرہ, وہی دیواریں, وہی کرسی, جس کرسی پر بیٹھ کر جس کمرے میں آصف کو سزائے موت سنائی تھی, اسی عدالت کے جج نے اسی زبان سے کہا آصف آج کے بعد باعزت بری ہے. پرسوں وہ بھی بری ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے عدالتوں کے سابقہ دور میں جو فیصلے تھے وہ عدل و انصاف پر مبنی نہیں, وہ حکومت کے دباؤ کا نتیجہ تھے. لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے حق نواز کے کیس کو بھی اثر نو سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے دوبارہ سماعت کرائی جائے اور دوبارہ گواہیاں لگائی جائیں. اگر دوبارہ عدالتیں گواہیوں کو دیکھ کر دوبارہ مقدمے کی سماعت کر کے حق نواز کو موت کی سزا سنائے ہمیں قبول ہوگی. چونکہ حقائق ایک واقعہ نہیں, میں نے 3 واقعات پیش کیے, ملتان کا خانہ فرنگ ایران ملتان کا کیس, ایرانی کیڈر قتل کیس, حافظ احمد بخش صاحب اور ان کے 11 ساتھی جو کراچی میں ہیں ان کا کیس. یہ 3 کیس ہمارے پاس دلیل ہیں کہ سابقہ دور میں فیصلے اور ہوئے, جب عدالتوں سے پریشر اٹھا تو فیصلے انصاف کے مطابق ہوئے. لہذا ہماری اپیل ہے حق نواز کے کیس کا فیصلہ بھی دوبارہ عدالتوں سے ہونا چاہیے. اور دوسری بات, جب میرے کہنے پر صدر مملکت کی طرف سے 1.25 سال سے شہزاد نامی شیعہ نوجوان کو جو ندیم اقبال اوان کے قتل میں سپریم کورٹ سے سزائے موت ہو چکا ہے, جب آپ 1.25 سال سے اس کی مدت موت میں توسیع کر رہے ہیں تو حق نواز کی تاریخ میں بھی توسیع ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو بعض لوگ قصداً غلط راستے پر لے جا رہے ہیں, اور یہ بات بڑے ذمہ دار لوگوں نے بھی کل مجھ سے کہی, حکومت کی ایجنسیوں کے نہایت ذمہ دار لوگوں نے, انہوں نے کہا ہم بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں شاید کوئی ایسا عنصر ہے, کوئی ایسے سابقہ حکمرانوں کے پروردہ بیوروکریٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو بھی مخمصے میں مبتلا کر دو. پاکستان کے حالات سیاسی طور پر بھی,
مذہبی طور پر بھی الحمدللہ پر امن ہے، کوئی قتل و غارت گری کا ماحول نہیں، کوئی کشیدگی کا ماحول نہیں، ملک میں اس وقت مذہبی فسادات کی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ انصر یہ چاہتا ہے حکومت ایک شیعہ کو پھانسی لگا دے، حق نواز کو پھانسی لگا دے، اس کے بعد پورے ملک میں احتجاج ہو، پورے ملک میں ریلیاں ہوں، پورے ملک میں حکومت کے خلاف نعرے ہوں، تو نتیجہ کے طور پر یہ حکومت گھر کو چلی جائے، پھر کوئی اور حکمران آ جائے۔ حکومت کو بھی سالش کا نوٹس لینا چاہیے، اور میں یہ بات کہنے میں حق مجالب ہوں، ہم قطعی طور پر حق نواز کی سزا موت قبول نہیں کریں گے، ہم قطعی حکومت چاہتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں 24 تاریخ صبح کا وقت یہ آیت لگایا گیا ہے، لہذا جماعت فیصلہ کر رہی ہے 23 تاریخ کو سارے کے سارے شہروں کے نوجوان، سپاہ صحابہ کا بچہ بوڑھا ایک ایک نوجوان، 23 تاریخ کو لاہور گورنر اس کے سامنے سپاہ صحابہ اس وقت تک دھرنا دیے بیٹھے رہے گی جب تک وہ اعلان نہیں کرتے کہ ہم نے حق نواز کی پھانسی کے آرڈر کو واپس لے لیا ہے۔ ہم لاش اٹھا کر احتجاج نہیں کریں گے کہ لاش اٹھا کر کندھوں پہ پھر احتجاج کرتے پھرے رہے، ہم 24 گھنٹے پہلے احتجاج کا آغاز کریں گے، اور اگر ہمارے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ کسی طرح بھی حکومت نے اپنے اس فیصلے کو واپس نہ لے کر از خود بدامنی کا اعلان کیا ہے اور بدامنی کو فروغ دیا ہے، پھر احتجاج میں ہر چیز جائز ہوگی، ہر طرح سے احتجاج ہوگا، اور کوئی بھی احتجاج کا ضابطہ نہیں چھوڑا جائے گا، احتجاج کا ہر راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ہم تو قانون کے بند ضابطوں کو تسلیم کریں گے، قانونی ضابطوں کے مطابق احتجاج کریں گے، مگر یاد رکھو ریاض بسرا تمہارے قانون کا پابند نہیں ہے، سپاہ صحابہ سپاہ صحابہ ہم تو قتل و غارت گری کا نہ اعلان کرتے ہیں، نہ اس پر یقین رکھتے ہیں، نہ اس کو ملک قوم دین کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ احتجاج کا ہمیں حاصل ہے، ہر ضابطے قانون کو ہم سامنے رکھتے ہوئے احتجاج کریں گے، مگر یاد رکھو جو لوگ ان ضابطوں کو پہلے نہیں مانتے، اگر انہوں نے بھی وہ راستہ اختیار کر لیا تو حالات ملک کے جس قدر بھی بگڑیں گے اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیوں پرامن حالات کو خراب کرتے ہو؟ محرم کی آمد ہے، پورے ملک میں ابھی محرم کا بخار شروع ہو رہا ہے، ابھی سے آپ کو امن کمیٹیوں کے اجلاس، ابھی سے آپ کو روٹوں کے مسائل، ابھی سے آپ کو ماتمی مجالس کی باتیں، ابھی سے آپ کو باقی باتوں کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ اسے چھوڑ کر ایک نیا ایشو لے کر، ایک نیا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں۔ میں حکومت سے کہوں گا یہ آپ کے خلاف سازش ہے، یہ آپ کی فوجی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے بہت بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ خدا کے لیے حقیقت کی آنکھیں کھولو، اس سازش کو ناکام بناؤ، 3 مہینے کی مہلت دو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، تم بھی کوشش کرو، انشاءاللہ العزیز بغیر پھانسی چڑھائے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھانسی چڑھانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم کسی طور پر بھی اپنے ایک ادنا سے ادنا کارکن کو پھانسی پر چڑھتا ہوا دیکھ لیں یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، خدا کی قسم ہماری برداشت سے باہر ہے، یہ برداشت نہیں ہوگا، قطعی طور پر برداشت نہیں ہوگا۔ کیوں اپنے ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہو؟ سپاہ صحابہ کیا ہے؟ سپاہ صحابہ کی قوت، سپاہ صحابہ کا عوام میں اثر و رسوخ، سپاہ صحابہ کی حیثیت کو تم نہیں جانتے، سابقہ حکمرانوں سے پوچھ لو، نہیں جانتے، نواز شریف سے ٹیلی فون کر کے پوچھ لو، بینظیر کو وائرلیس کر کے پوچھ لو، ان سے پوچھو سپاہ صحابہ کیا ہے۔ لوگوں نے، سابقہ حکمرانوں نے
جیلوں میں ڈال کر بھی دیکھا، ہتھ کڑیاں لگا کر بھی دیکھا، طرح طرح کے حربے آزما کر بھی دیکھا، گولیوں سے بھول کر بھی دیکھا، قیادت کو چونکہ ٹاک اصلوں میں ڈال کر بھی دیکھا، مگر اس کاروان کے راستے میں روڑا نہیں بن سکی اور اس کاروان کے راستے میں بند نہیں باندھ سکی۔ میں پھر کہتا ہوں، حالات کو سمجھو، حالات کو سمجھو۔ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، سپاہ صحابہ موجودہ حکومت کی حریف نہیں، فریق نہیں، ہم بدنام ترین سیاستدانوں کا اعلی کار بن کر کوئی تمہارے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہے، ہر موقع پر تعاون کیا۔ ابھی 13 تاریخ کو وزیر داخلہ نے اجلاس بلوایا، تحریک جعفریہ نے بائیکاٹ کر دیا، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، ہم گئے اور جا کر ہم نے اپنا موقع پیش کیا۔ آپ حیران ہوں گے، جو باتیں جو تقریر میں یہاں کرتا ہوں اس پر پرچہ ہو جاتا ہے، یہاں تقریر کروں مقدمہ ہو جاتا ہے، وہی حرف بہ حرف، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم تقریر میں نے وہاں کی، اور سارے افسر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم آپ نے تو آنکھیں کھول دیں، آپ نے تو حق ادا کیا بات کرنے کا، آپ نے تو تقریر ہی بہت اچھی کی۔ میں نے کہا کمال کی بات ہے، وزیر داخلہ کے سامنے میں نے کہا جناب والا، تحریک جعفریہ نہیں آئی، اگر آج تحریک جعفریہ یہاں آئی ہوتی، اس کے لیڈر بیٹھے ہوتے، میں ان سے پوچھتا، تم ملک میں امن امن کی رٹ لگاتے ہو، اتحاد بھائی چارے کی باتیں کرتے ہو، اتفاق اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگاتے ہو، مجھے بتلاؤ تمہارے ہیڈ کوارٹر جامعہ المنتظر لاہور میں کیا غلام حسین نجفی نہیں بیٹھا ہوا؟ کیا تمہارا یہ ہیڈ کوارٹر نہیں کہ جس میں ایران کا صدر رفسنجانی آیا، جس میں ایران کا سپیکر ناطق نوری آیا، جس میں ایران کے سفیر آئے روز آتے رہتے ہیں؟ تمہارے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھنے والے غلام حسین نجفی نے کیا سامع مسموم کتاب نہیں لکھی؟ کیا جاگیر فدق نہیں لکھی؟ کیا اس نے وہ قول مقبول کتاب نہیں لکھی؟ کیا اس نے حقیقت فقہ حنفیہ نہیں لکھی؟ کیا ان کتابوں میں سامع مسموم میں 100 نمبر لگا کر حضرت فاروق اعظم کو 100 گالی نہیں دی؟ میں نے کہا جناب وزیر داخلہ، یہ کتاب میرے پاس ہے، اگر کتاب تاریخ جعفریہ کے ہیڈ کوارٹر سے چھائے نہ ہوئی ہو، لکھنے والا آج بھی زندہ نہ ہو، 100 گالی 100 نمبر لگا کر حضرت فاروق اعظم کو نہ دی گئی ہو، ہماری سزا گولی ہے، ہماری سزا موت ہے۔ اگر کتابیں بھی وہ لکھتے ہیں، لکھنے والے موجود ہیں، شائع کرنے والے موجود ہیں، پھر ہمیں بتلاؤ وہ کس منہ سے اتفاق کی بات کرتے ہیں، وہ اتحاد کے نعرے کس منہ سے لگاتے ہیں؟ اور پھر میں نے کہا جناب وزیر داخلہ صاحب، یہ آپ کے وزرائے صوبائی وزراء ہیں، یہ ہوم سیکٹری حضرات ہیں، یہ چیف سیکٹری بیٹھے ہیں، یہ باقی لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، سپاہ صحابہ 1985 میں مارد وجود میں آئی، اور انہوں نے، تحریک جعفریہ نے، پاکستان کے شیعہ نے 1974 میں بھٹو پہ پریشر ڈال کر، ایران کا دباؤ ڈلوا کر یہ پاس کرایا کہ پاکستان میں ہم مسلمانوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دین یاد نہیں پڑھ سکتے، ایک دین یاد نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا پوچھے اپنے سکریوں سے، آپ کے سکولوں میں 2 دینیات پڑھائی جا رہی ہیں، پاکستان کے مسلمان بچے جغرافیے پر اتفاق کرتے ہیں، تاریخ پر اتفاق کرتے ہیں، سائنس کے سبجیکٹ پر اتفاق کرتے ہیں، آپ ان کو کوئی اور پڑھائیں سبجیکٹ، اس پر اتفاق ہے، لیکن اس وقت کلاس 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جب انہیں کہا جاتا ہے اب دین یاد کا پیر آ رہا ہے۔ کیسے؟ کہتے جی شیعہ دین پڑھنے والے ادھر چلے جاؤ، سنی دین پڑھنے والے، ایک ایک بچے کے ذہن میں آپ ڈال رہے ہیں کہ شیعہ کا دین اور ہے، سنیوں کا دین اور ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ ڈال رہے ہیں، اس وقت جو سپاہ صحابہ نہیں بنی تھی، سپاہ صحابہ بنی نہیں، بچے کے ذہن میں حکومت ڈال رہی ہے، ایک ایک سکول میں سکھایا جا رہا ہے، جو دین سنیوں کا ہے وہ شیعوں کا نہیں ہے، جو شیعوں کا ہے وہ سنیوں کا نہیں ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں، ان کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب اور ہے، شیعہ کا مذہب اور ہے، ہم پر تو دفعات لگتی ہیں، ہم پر تو مقدمے قائم ہوتے ہیں۔ جناب وزیر داخلہ تم بتلاؤ، ہم تو بعض وجود میں بھی نہیں آئے تھے جب سے پاکستان کے سکولوں میں 2 دین پڑھائے جا رہے ہیں، سنی دین کا کلمہ دو جز کا، شیعہ دین کا کلمہ پانچ جز کا. جب میں نے یہ کہا تو وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا شیعہ دین کا کلمہ پانچ جز کا. کتاب میں لکھا ہے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سنی دینیات ہے. شیعہ دینیات میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی الولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفہ تو بلا فصل. اور وہاں بھی لکھا ہے کلمہ اسلام، یہاں بھی لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے. اچھا، میری اس تقریر سے پہلے کچھ بریلوی حضرات، انہوں نے کہا جناب والا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی نہیں، شیعہ دیوبندی لڑائی ہے. ہم بریلویوں کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں، اس اختلاف سے کوئی تعلق. ہاں سارے یہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جناب بریلوی علماء کرام، آپ نے بجا کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا کلمہ دیوبندیوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شیعوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی الولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفہ تو بلا فصل. اب تم بتلاؤ تمہارا کلمہ کون سا ہے. معذرت کے ساتھ میں نے کہا یہ اختلاف دیوبندیوں کلمے کا مسئلہ ہمارا ہے تمہارا نہیں، تم خود کہہ چکے ہو. اور شیعہ کے دین، سنیوں کے دینیات میں لکھا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. شیعہ کے دینیات میں لکھا ہے اسلام کی بنیاد چھ چیزوں پر، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات کوئی نہیں بلکہ عدل اور امامت. عدل اور امامت. میں نے کہا یہ تو حکومت پڑھا رہی ہے، حکومت سپاہ صحابہ کے بننے سے دس سال پہلے سے پڑھا رہی ہے. شیعہ دین اور ہے، سنی دین میں نے کہا اگر ہمیں بھائی بنانا ہے، اتفاق کرانا ہے، اتحاد کرانا ہے تو پھر ایک دین پڑھاؤ، پھر دین ایک پڑھاؤ. چلو بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں ہمارا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں، یہ بتلا دیں کہ دین ایک کون سا سچا ہے، یہ بتلا دیں. جو دین یہ مرتب کر دے ہم وہ مان لیں گے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جناب. اور پھر میں نے کہا جناب والا خمینی کی کتابیں تحریک جعفریہ نے ترجمہ کی، پاکستان میں شائع کی، خمینی نے اپنی کتاب میں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں لکھا کہ وہ اصلی کافر اور زندیق تھے. میں نے کہا آپ میری بات سنیں، ٹھہرو ٹھہرو، وزیر داخلہ صاحب آپ بتلائیں یہ جو سیدنا فاروق اعظم کو خمینی نے کافر و زندیق لکھا ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ میرے نزدیک صحابہ ایمان کی بنیاد ہے. اگر ہمارے بریلوی حضرات کا یہ مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے، ان کا نہ ہو ہمارا تو ہے. جب میں نے یہ بات کہی تو بریلوی حضرات کہنے لگے نہیں جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے خود فرمایا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہمارا تو ہے، ہمارے نزدیک تو صحابہ ایمان کی بنیاد ہے، صحابہ اساس دین ہے، صحابہ ہیں تو سب کچھ ہے، صحابہ نہیں تو. اور یہ تقریر جمعہ کی نہیں، یہ اسٹیج کی تقریر نہیں، یہ وزیر داخلہ کے سامنے کی. خدا کی قسم کل جب میں آئی جی پولیس کے پاس گیا، انہوں نے کہا مجھے، ہوم سیکرٹری نے کہا مولانا اعظم طارق نے بڑی اچھی تقریر کی. اور میں ایک جگہ اور گیا، انہوں نے کہا آپ نے بڑی اچھی تقریر کی. میں نے کہا آپ تو وہاں نہیں تھے. کہنے لگے جو ہیں انہوں نے بتایا انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی. میں نے کہا یہ تقریر جب میں سٹیجوں پر کرتا ہوں تو تم ایف آئی آر کاٹ دیتے ہو. میں نے کہا اس وقت تو آپ فوراً مقدمہ قائم کر دیتے ہیں. اب یہی تقریر آپ اچھ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے دلیل سے بات کی. میں نے کہا ہم ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں، بات ہمیشہ دلیل سے کرتے ہیں، مگر غلطی یہ ہے دلیل سمجھ کبھی کبھی آتی ہے. کہتے ہیں نہیں جی ہم، بلکہ ایک ہمارے وزیر ہیں پنجاب کے وزیر تھے وہاں، انہوں نے کہا مجھے تو آج ایسے لگتا ہے جیسے آپ حلیم کھا کر آئے ہیں. میں نے کہا مجھے حلیم کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میں خود ہی حلیم التبا ہوں. ایک صوبہ سندھ کے وزیر تھے، انہوں نے کہا میں نے تو پہلی مرتبہ یہ حوالے سنے ہیں. آپ کے پاس کتابیں ہیں؟ میں نے کہا آپ کے لیے تاریخی دستاویز لایا ہوں، یہ ابھی لینے جا کے پڑھ لینا. تاریخی دستاویز آپ ہی کے لیے لائے ہیں، جمع کیے ہیں. اور فاروقی شہید وہ کام کر گیا ہے جو انشاءاللہ قیامت تک دنیا یاد کرے گی. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ تحریک جعفریہ نے بائیکاٹ کیا، اس سے پہلے بھی وزیر داخلہ نے میٹنگ بلائی، یہی وزیر داخلہ نے معین الدین حیدر نے، تو اس وقت بھی تاریخ جعفریہ نہیں آئی. ہم ہر مرحلے پر تعاون کریں، ہر اجلاس میں آئیں اور آ کر بات بھی. پھر میں نے کہا، میں نے کہا جناب والا آپ حکومت ہیں، آپ تو کم از کم ایک دین پڑھائیں. آپ حکومت ہیں، حکومتی سطح پر آپ نے کیا کیا کہ جو آدمی کہے میں شیعہ ہوں اس سے زکات نہ لی جائے، اس سے زکات. میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ نے دو دو کام کیے ہیں بھئی، ایک زکات نہ دے ایک زکات دے. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ سنیوں سے زکات لیتے ہیں تو پھر زکات دینی بھی سنیوں کو چاہیے، پھر شیعہ کو زکات لینے کا حق بھئی جو دیتا نہیں وہ لے سکتا ہے. کہنے لگے یہ بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں کہا باتاں گلاں سادیاں ساری ٹھیک ہوں دی ہیں، مگر سمجھ کبھی کبھی آتی ہے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں اور ایجنسیوں کے ذریعے سے اگرچہ آپ کے ذمہ داران تک یہ بات پہنچ چکی ہے، میں خود مل آیا ہوں، لیکن یہ بات پہنچائیں. ہر مرحلے پر تعاون کیا، ہر موقع پر ساتھ دیا، آپ کے ہر اجلاس میں آئے. ملک میں امن کے قیام کے لیے سپاہ صحابہ نے بڑی سے بڑی قربانی دی، ہم اب بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت ہمارے تعاون کا نتیجہ ہمیں یہ دے کہ ہمیں لا کر جیلوں سے اٹھا کر لاشیں دے دیں. ہم لاشیں قبول نہیں کریں گے، ہم قطعی طور پر لاشیں قبول نہیں کریں گے. آپ کے پاس اس کے برعکس کئی طریقے کار ہیں. آپ کے پاس 18 انسانوں کا قاتل شیعہ بھی ہے، حق نواز بھی ہے، دونوں کی اپیل صدر کے پاس ہے. آپ دونوں کو معاف کر دیں، آپ دونوں کو عمر قید کی سزا دے دیں، آپ دونوں کی ورثاء سے دیت لے کر مقتولوں کے وارثوں کو دے دیں، آپ دونوں کے فیصلوں کو ایک سال کے لیے مؤخر کر دیں. اس کے علاوہ آپ دونوں کے فیصلے دوبارہ سپریم کورٹ میں بھیج دیں کہ وہ دوبارہ اس کی سماعت کرے، ہائی کورٹ میں بھیج دیں، ہائی کورٹ دوبارہ اس کی سماعت کرے. جو کچھ میں حق نواز کے لیے مانگتا ہوں، اسی کچھ کا مطالبہ حق نواز سے پہلے سے میر ملی کے لیے بھی میں کرتا رہا، شہزاد کے لیے بھی میں کرتا رہا. لیکن اگر کسی آدمی نے آپ کو بلا وجہ یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دونوں آدمیوں کو پھانسی دے کر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یاد رکھو کوئی جماعت اور کوئی انسان اور کوئی باپ بیٹا بھائی لاش لے کر کبھی صبر نہیں کیا کرتا، لاشوں پہ صبر نہیں ہوتا. ہم نے جیلوں پہ صبر کیا، ہتکڑیوں پہ صبر کیا، چوٹے مقدمات پہ صبر کیا، ان باتوں پہ صبر کیا جا سکتا تھا، ہم نے کیا، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر لاشوں کی وصولی پہ صبر. اور آپ سے کہتا ہوں 23 تاریخ کو جو آدمی بھی جو انسان بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور لاہور جا سکتا ہے گورنر ہاؤس کے سامنے، وہ ابھی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے. جو نہیں جا سکتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاں انشاءاللہ العزیز یہی اعلان پورے ملک میں آج بیان چلا جائے گا، پورے ملک میں یہ اعلان شائع ہو رہا ہے اور ہر جگہ سے تیاری کر کے. پھر ایک آدمی کو پھانسی کیا دینی ہے، پھر 2-4 100 آدمی 2-4 ہزار وہاں بھی مار دینا، ایک جنازہ بھی پڑا جائے گا، اکٹھے 2-4 ہزار بھی پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دھوس دھاندری کی بات نہیں، یہ ایسا احتجاج نہیں جو احتجاج صرف ذات کے لیے ہو. خدا کی قسم کھا کے میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ پھانسیاں دینے کا عمل ملک کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، ملت کے لیے، حکومت کے لیے نقصان کا باعث ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں امن رہے، کشیدگی کی فضا پیدا نہ ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی سے انتقام کا سلسلہ جاری نہ ہو، قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کے مفاد پرست سیاستدانوں کو کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس فیصلے کو مؤخر کریں، ہمیں موقع دیں تاکہ ہم اس عنوان پر آپ سے یا ان کے ورثاء سے، ہمارا ایک وفد تیار بھی ہوا ہے، ایک وفد کل مل آیا ہے اور وہ وفد جا رہا ہے ایران، اگر ان کے ورثاء کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے ہم ان کے ورثاء سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں. لیکن حکومت کو موقع دینا چاہیے تاکہ ہم ان کے ورثاء سے مل کر اس مسئلے کو سلجھا سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.